الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے 27 پارے میں سورۃ الذاریات اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 51 تک 51 تک ہمارا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا تھا. گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کے نظاروں کا ذکر فرمایا جس میں یہ ذکر بھی تھا کہ آسمان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ایک مفہوم یہ بھی سامنے آیا کہ وہ اس کائنات کو وسعت دیے چلا جا رہا ہے. یہ ذکر بھی آیا کہ زمین کو اللہ ہی نے بچھایا اور انسانوں کے لیے موزوں بنایا, ہر شے ان کی ضرورت کے مطابق عطا فرمائی تاکہ اس زمین پر ان کی زندگی برقرار رہ سکے. پھر یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کو جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہے, یہ اس کی قدرت کی صناعی بھی ہے. البتہ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب ہر شے جوڑے جوڑے کی صورت میں ہے تو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے, اور دوسرا یہ کہ جس طرح دنیا ہے اس کا بھی ایک جوڑا جو کہ آخرت کی زندگی ہے, اور یہی مستقل موضوع سورۃ الذاریات میں ہمارے سامنے فکرے آخرت کے حوالے سے آ رہا ہے. اور اس میں یہ نقطہ بھی سامنے آیا کہ توحید کے دلائل کو بیان کر کے آخرت کا تذکرہ آ رہا ہوتا ہے, اور یہ مثال جا بجا قرآن حکیم میں ہمیں دکھائی دیتی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا کہ اللہ کی طرف لپکو, اللہ کی طرف دوڑو, اس کی توحید کی جو دعوت اس کو قبول کرو اور اس کی فرما برداری کی روش اختیار کرو, اور بتا دیا کہ پیغمبر تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے کو آئے ہیں, جو نافرمانی کی روش پر اڑے رہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کو آئے ہیں, باقی جو مانے اس کا بھلا, جو نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہوگا. پیغمبر کا کام بات کو پہنچانا ہے, بتانا ہے, سمجھانا ہے, دعوت دینا ہے, تبلیغ کرنا ہے, جبرن لوگوں سے منوانا قبول کروانا نہیں ہے, وہ لوگ خود اس کے جواب دے ہیں. آج جو آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں ان میں یہ نقطہ بھی آئے گا کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے, ماضی میں بھی رسول ہزاروں کی تعداد میں آئے اور ان کے مخالفین کی روش کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس میں رسول اللہ علیہ السلام کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے, اور وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کریں, ہر دور میں ایمان والوں نے یہ کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, جد و جہد کرنی ہے, بدلتے حالات میں ان کی مخالفت بھی ہوگی, بدلتے حالات میں دین کی محنت کے دوران میں رکاوٹیں بھی آئیں گی, تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے مخالفت پر اتر آئے, رکاوٹیں ڈالنے پر آ جائے, ظلم و تشدد پر اتر آئے, تو بہرحال یہ نیا معاملہ نہیں, یہ ماضی میں انبیاء رسول علیہ السلام کے ساتھ پہلے بھی ہوا. تو تسلی رکھو, یہ داعیان حق کے لیے, دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بھی اس میں رہنمائی کا سامان. پھر یہ ذکر کیا گیا کہ لگتا تو ایسا ہے کہ ہر دور میں جب یہ مخالفت کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی ایسا موقع آ گیا تھا کہ جہاں یہ جمع ہوئے ہوں, کوئی کنونشن ہو گیا ہو ان کا, کوئی عالمی ان کی ایک کانفرنس ہو گئی ہو اور انہوں نے وہاں یہ طے کر لیا ہو کہ مخالفت ہی کرنی ہے؟ اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ بہرحال ایسی بات تو نہیں ہے, ہر جنریشن ہر نسل اپنے وقت پر آئی ہے, لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جذبات رکھے ہیں اور پھر اختیار اس کو عطا فرمایا نیکی اور بدی کے حوالے سے, اس کا ظہور ہر دور میں ہوتا ہے. تو جیسے ایمان کی دعوت دینے والے, دین کے لیے محنت کرنے والے ہر دور میں نظر آئیں گے, اسی طرح ایمان کی دعوت کی مخالفت کرنے والے, دعوت توحید کی مخالفت کرنے والے، حق کے داعیان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہر دور میں نظر آئیں گے. تو یہ تو حق و باطل کا مارکہ ہر دور میں چلا آیا ہے، یہ نقطہ بھی ہمارے سامنے آیا. پھر ایک اور اہم بات یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم عطا کی گئی ہے کہ تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے، یاد دہانی کرانا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے. یہ نقطہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. ایک اہم بات آگے چل کر یہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا وہ ایک لفظ میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ وہ کچھ نقطے ہیں جو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور اگر وقت نے اجازت دی تو مزید اگلی آیات کا مطالعہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. سورۃ الزاریات ہے قرآن حکیم کے 27 پارے کے آغاز میں، اور اس کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح ان کے پاس کوئی رسول جو ان لوگوں سے پہلے تھے نہیں آئے مگر الا قالوا ساحر او مجنون، مگر ان لوگوں نے اس رسول کو جادوگر یا مجنون کہا. معاذ اللہ. اتواسو بھی، کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ جب کوئی پیغمبر آئے گا تو جادوگر ہی کہنا ہے، معاذ اللہ، مجنون ہی کہنا ہے، معاذ اللہ. بل ہم قوم طاغون، ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ سرکش لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ماضی کا ذکر فرما کر جب قرآن نازل ہو رہا ہے، حق و باطل کا معارکہ سجا ہوا ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، ان کا بھی لوگوں نے معاذ اللہ مذاق اڑا ڈالا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ غور فرمائیے، وہ مکہ مکرمہ جہاں نبی اکرم علیہ السلام نے 40 سال زندگی گزاری اور 40 سال کا کردار ان لوگوں کے سامنے ہے، اور ان لوگوں نے کہا تھا الصادق اور الامین، ہم سب واقف ہیں ان خوبصورت اوصاف سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. 40 سال تک کوئی مسئلہ نہ ہوا، لیکن 40 سال کے بعد جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے، جھگڑا شروع ہو گیا. وہی لوگ جو کل تک آپ سے فیصلے کراتے تھے، 35 برس کی عمر تھی رسول اللہ علیہ السلام کی، حجر اسود کو نصب کرائے جانے کا معاملہ مشہور واقعہ، تلواریں نکل آئیں، جان کے دشمن ہونے کا اعلان کرنے لگے، حضور علیہ السلام پر اتفاق ہوا، جا صادق جال امین، یہ صادق آگئے امین آگئے، ان سے فیصلہ کروایا، یہ فیصلے حضور سے کروائے، اپنی امانت حضور کے پاس رکھوائیں، ان کی صداقت اور امانت کی جو ہے انہوں نے گواہی دی ہے. مگر جب 40 برس کا معاملہ ہوتا ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے شروع، اور اعلان نبوت ہوتا ہے، ظہور نبوت ہوتا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت توحید پیش کرتے ہیں، تو یہی لوگ جو کل تک صادق اور امین کہہ رہے اب کیا کہہ رہے تھے؟ اب کہہ رہے ہیں یہ جادوگر، معاذ اللہ، ساحر، یہ لفظ یہاں پر آیا، مجنون ہے، جنون ہو گیا اس کو، جن چڑھ گیا اس پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بدترین کلمات ہیں جو ان دشمنان دین نے اختیار کیے تو اس وقت، اور قرآن نے نقل کیا ان کو. آپ اندازہ کیجئے، پیغمبروں کی تو ذات اللہ اکبر کبیرہ، وہ انسانیت کے معراج، اور پیغمبروں کے امام محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن راہ حق میں جب دین کی دعوت پیش کی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ سننا پڑا ہے. آپ کی میری حیثیت اور اوقات ہے کیا؟ جو انسانیت کے معراج انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے. اللہ کہہ رہے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی رسول آیا ہو مگر لوگوں نے کیا کہا، ساحر ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ. یہ تمام انبیاء اور رسول کی داستان آ رہی ہے، اور بیان قرآن میں ہو رہا ہے. یہ معاملہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو صاحب قرآن محمد رسول اللہ علیہ السلام دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، تو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. وہاں تو کردار پر انگلی اٹھانے کا امکان بھی نہیں، انبیاء کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو کردار پر انگلی اٹھانے کا امکان بھی نہیں. آج مجھے اور آپ کو دین کی دعوت کا کام بہرحال کرنا ہے، یہ فرض ہے ہمارے ذمے ختم نبوت کے بعد. ہر مسلمان اپنی استعداد، اپنی کیپیسٹی، اپنے علم، اپنے دائرے کار کے اعتبار سے مکلف ہے، ذمہ دار ہے کہ وہ دعوت دین کے عمل میں اپنا حصہ ڈالے. تو تیار رہنا چاہیے، جہاں کوئی انگلی کردار پر اٹھانے کا امکان نہیں وہاں لوگوں نے کیا کچھ نہ کہہ دیا. اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ پردہ نہ ڈالے تو کیا حالت ہوگی ہماری؟ اللہ کی صفت ستار اگر اس کی شان کریمی ہمیں میسر نہ ہے تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ تو تیار رہیے کہ اگر آپ اور میں اس معاشرے میں دین کی بات کریں گے، اپنوں کے درمیان بھی اور غیروں کے سامنے بھی، تو بہت کچھ سننے کو ملے گا، اور ملتا بھی ہے. ارے اچھا بھلا جا رہا تھا مولوی بن گیا ہے کہ نہیں، اچھا بھلا اسمارٹ تھا، لو جی چہرے کو اس نے کیا کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا بھلا ساری کانسرٹس میں، خاندان کی محفلوں میں آتا تھا، ڈانس بھی، یہ بھی سب کچھ ہوتا تھا، اب یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، یہ تو بڑا بچ بچ کے آتا ہے، بچ بچ کے چلتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ تو سادہ جملے ہیں نا، اس سے کڑوے جملے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے. تو یاد رہے، اللہ کا یہ کلام یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں، اللہ نے ماضی کی داستانوں کو بھی بیان فرمایا ہے تو آپ کی میری سبق آموزی کے لیے، لیسن کے لیے، لرننگ کے لیے، کہ آج تم نے اگر دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو تیار رہنا. لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، معاف کیجئے گا، لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو تیار رہنا. ہاں، بندہ مومن کے لیے نسبت کی بات بڑی قیمتی ہے. اگر آج مجھے اور آپ کو دین کی دعوت پیش کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دو چار کڑوے جملے سننے کو مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ پیغمبروں سے کوئی نسبت تو ہو گئی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی نسبت تو ہو گئی، کہ میں دین کی بات کروں تو مجھے گالیاں پڑیں، میں دین کی بات کروں تو میری مخالفت ہو، میں دین کی بات کروں تو میرے اوپر لانتان ہو، میں دین کی بات کروں تو میری مخالفت کی جائے، میں دین کی بات کروں تو میرا استہزاء کیا جائے. اگر ایسا ہو جائے تو ایک درجے میں تسلی رہے کہ ہاں نسبت ادھر جڑ گئی، کیونکہ لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، میری تو حیثیت اور اوقات کوئی نہیں ہے، اگر مجھے کچھ سننے کو مل جائے تو یہ سعادت کی بات ہوگی. بہرحال قرآن کہتا ہے کذالک ما اتى الذین من قبلہم، اس سے پہلے کوئی رسول ان سے پہلے آیا ایسا نہ ہوا، الا من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، مگر ان لوگوں نے اسے جادوگر اور دیوانہ کہا. جادوگر اس مفہوم میں بھی، پیغمبر کی دعوت حق کی دعوت ہوتی ہے، اور جو معاشرے کی سعید روحیں ہوتی ہیں، جو لوگ تعصب کا شکار نہیں ہوتے، جو دنیا پرستی کے فریب میں مبتلا نہیں ہوتے، حق کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ لپک کر قبول کرتے، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. یہ ذکر پہلے بھی نشستوں میں آ چکا، جو حضرت بلال کی زندگی رضی اللہ عنہ، کیسا ظلم و ستم ہو رہا، کو چھوڑنے کو تیار نہیں. حضرت خباب دہتے انگاروں میں لٹائے جا رہے، جان دینے کو تیار، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. یاسر و سمیہ شہید ہونے کو تیار، حق کی دعوت چھوڑنے کو تیار نہیں. معاشرہ دیکھ رہا تھا نا، تو لوگ کہتے ہیں ان پر تو جادو ہو گیا، یہ جان دینے کو تیار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اس کایا پلٹ جانے کو، اس انقلاب کو، اس زندگی کے رخ کے بدل جانے کو دنیا پرست اور حق کی مخالفت کرنے والے کیا کہتے تھے؟ یہ تو جادو ہو گیا. اس مفہوم میں کہ جو زندگیاں بدل جایا کرتی تھی پیغمبروں کی دعوت حق کے نتیجے میں، جو قبول کر لیتا، لوگ کہتے یہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. مجنون کس مفہوم میں؟ جب پیغمبر معاشرے میں کھڑے ہوتے تو معاشرے کے غلط عقائد پر، معاشرے کے غلط نظریات پر وہ ضربے لگایا کرتے تھے، اور جو روایت پسند ہوتے ہیں، باپ دادا کی اندھی پیروی کرنے میں لگے لوگ ہوتے ہیں، یا جو اپنے باطل نظام کے ساتھ جو ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ان کے بچاؤ کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، جب ایسی دعوت جو ان کے مفادات پر ضرب لگائے، جو ان کے باطل عقائد اور نظریات اور مفادات پر ضرب لگائے، اس کو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، معاذ اللہ، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، ہم نے باپ دادا میں تو کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی، یہ کوئی نئی بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی. تو آگے سے بڑھ کر کہتے ہیں اس پر تو جن سوار ہو گیا، معاذ اللہ، یہ مجنون ہو گیا، معاذ اللہ. اس مفہوم میں یہ داستان قرآن نے جا بجا اور پیغمبروں کی نقل کی. یہاں اس جملے میں، ایک دو آیات میں، اس پوری داستان کو اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں بیان کر کے آگے فرمایا، اتواصوا بھی، کیا یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں، یہ مجنون کہنے والے ہیں، یہ ساحر کہنے والے، ایک دوسرے کو کوئی وصیت انہوں نے کی تھی؟ ہر ایک کوئی وصیت کر کے جا رہا تھا اپنی اگلی جنریشن کو، یا اہل علم نے اس کی تشریح میں لکھا، کوئی ایک جگہ کہیں جمع ہو گئے تھے، کوئی سالانہ کنونشن ان کا کوئی ایک دفعہ ہو گیا تھا، یا ورلڈ وائڈ ایک کنونشن ہو گیا ہو اور اس میں طے ہو گیا ہو کہ ہر ایک نے اس طرح کی بات کرنی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے آج تو ہوتا ہے اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم، یو این او کا پلیٹ فارم، اور وہاں پر جس جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور جس جس طرح کے معاہدے کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، اور جس طرح اقوام کو پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والی اقوام، وہ اقوام متحدہ کے اس وقت کے چارٹر میں چاہے کتنی ہی خلاف شریعت باتیں موجود کیوں نہ ہوں، ان پر سائن بھی کر دیا کرتی ہیں. یہ تو آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں ایسا پاسبلٹی کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ بات نہیں، یعنی مفسرین نے لکھا ایسا نہیں ہوا ہے کہ عالمی سطح پر لوگ ایک جگہ کبھی جمع ہو گئے ہوں اور انہوں نے طے کر دیا کہ بس اس طرح کی دعوت جب کبھی بھی آئے گی تو ہم نے مخالفت کر دی ہے، اور ہم نے مجنون کہنا ہے، اور ہم نے ساحر کہنا ہے، اور معاذ اللہ جادوگر کہنا ہے. ایسا نہیں، آگے اللہ فرما رہے ہیں بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. طاغون یہ طغیانی سرکشی سے ہے، اپنی حد سے نکل جانا. دریا بھی کراس کرتا ہے اپنی حد کو تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی. تو یہ افراد اپنی اوقات سے جب باہر نکل آئیں، اللہ نے جس فطرت پر ان کو قائم کیا وہ اس کو فراموش کر دیں. فطرت کی پکار ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہے، جو اس کو پامال کر کے سرکشی پر اتر آئے وہ اس طرح کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، پیغمبروں تک کی مخالفت پر اتر آتے ہیں. یعنی اللہ نے انسان کو نیکی بدی کا شعور دیا ہے، اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، چاہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے نہ شکری کی روش اختیار کرے. مگر کچھ لوگ پابند ہونا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ پابند ہوں گے تو فلاں فلاں مزے جو ہم اٹھا رہے حرام کے وہ چھوڑنے پڑیں گے. پابند ہونا پڑے گا تو اپنی نہیں پیغمبر کی اور اس کے رب کی، اپنے رب کی ماننی پڑے گی. جب وہ مانیں گے تو یہ جو مفادات ہمیں ملتے ہیں، یہ حرام خوری سے جو مفادات ملتے ہیں، وہ 360 بت رکھے ہوئے تھے مشرکین نے، بھاری مسئلہ کیا تھا؟ ہم اس کو صرف بت پرستی تک معاملہ سمجھتے ہیں، اتنی چھوٹی بات نہیں. ابو جہل بھی کوئی جاہل قسم کا ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ ہاتھ سے بنائے ہوئے بت میں کوئی اختیار نہیں. مسئلہ کیا تھا؟ سارے عرب کے لوگ آتے تھے اور ان بتوں کی وجہ سے، کیونکہ ان بتوں کی رکھوالی، کعبے کی رکھوالی اور ان بتوں کی رکھوالی یہ قریش مکہ کر رہے تھے، اس وجہ سے قریش مکہ کی عزت تھی. وہ پورے عرب سے لوگ آتے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے. ہاں جی ہمارے بتوں کی جو ہے رکھوالی کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں. وہ پیسہ دے کے جاتے تھے. وہ پیسہ کیا کسی بت کے پیٹ میں جاتا تھا، جیب میں جاتا تھا؟ کس کی جیب میں جاتا تھا؟ وہ جو ساہوکار بٹھائے ہوئے تھے وہاں پر، مذہبی ساہوکار اور ٹھیکے دار، اور ان کو مقرر کرنے والے کون تھے؟ اس وقت کے سردار. اور ان کی جیبیں بھرتی تھی اس سے. یہ بڑا اکانومی کا بھی ایشو تھا ان کا. اب جب یہ آگے محمد رسول اللہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھ سے بنائے بتوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ تم باطل معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، تو مفادات پہ ضرب لگنی تھی نا. اور ان کے دماغ میں کیا آیا؟ وہ کہتے تھے، سورہ قصص میں ذکر آتا ہے، اگر ان بتوں کو چھوڑ دیں تو اچک لیے جائیں گے، ان بتوں کو چھوڑ دیں تو ہماری معیشت کا بھٹا بیٹھ جائے گا. اللہ فرماتا ہے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے رہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ تب بھی تمہیں کھلاتا رہا پلاتا رہا. آج تم ایک اللہ کی ماننے پر آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. یہ تو ہوا بتوں والوں کا مسئلہ. آج مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ یو ای والوں نے سر جھکا دیا امریکہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے، بحرین والوں نے جھکا دیا، اور بھی جھکانے کے در پہ ہیں. کیوں جی؟ ہمارے مفادات محفوظ رہ جائیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کن لوگوں سے معاہدے ہو رہے ہیں؟ کن کے خلاف معاہدے ہو رہے ہیں؟ اور تازہ ترین تصاویر آپ دیکھ چکے ہیں، ابھی معاہدے ہوئے یو ای اور دوسرے دو تین ممالک کے ساتھ، اور بمباری پھر کر ڈالی اسرائیل نے جو ہے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر. سمجھے ان باتوں کو. مفادات پر ضرب پڑ رہی تھی. تو یہ سرکشی کا معاملہ کیوں آیا؟ اگر رب کی ماننے پر آ جاؤں، پیغمبر کی دعوت قبول کر لوں. ابو جہل کا مسئلہ کیا تھا؟ تنہائی کی محفلوں کی اس کی روداد صحابہ کرام نے بیان فرمائی. وہ صحابہ جو پہلے اس طرف تھے پھر ایمان لائے الحمدللہ. کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے وہ حق نہیں؟ وہ کہتا بالکل حق ہے. تو مانتے کیوں نہیں ہو تم؟ کہا مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. ان کے خاندان قبیلے اور ہمارے قبیلے کا جو ہے وہ ایک مقابلہ کمپٹیشن چلا آ رہا ہے. کمپٹیشن، یہ حاجیوں کو کھلاتے ہم بھی کھلاتے، یہ پلاتے ہم بھی پلاتے، ہم کعبے کی نگرانی کرتے یہ بھی کرتے، اب میں ان کو رسول مان لوں میں چھوٹا ہو جاؤں گا. یہ جھگڑا تھا اس کا، باقی سمجھ میں سب کچھ آئی تھی. اور تکبر کا عالم کیا ہے؟ جب یہ بدر میں قتل ہوا، ابو جہل بدر میں قتل ہوا، جب قتل کیا جا رہا تھا اس کو، اس نے کہا ذرا گردن میری نیچے سے کاٹنا تاکہ باقی گردنوں کے ساتھ رکھی جائے تو سردار کی گردن اونچی نظر آئے. اللہ اکبر، تکبر کا عالم دیکھیے. اور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے بدر میں، آج اس امت کا فرعون قتل ہوا. تو ابو جہل کا مسئلہ کیا تھا؟ اکڑ اور انانیت کا. میں اگر ان کو مان لوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. یہ ہے سرکشی کا معاملہ. یہ جو کہہ رہے مجنون اور دیوانے اور ساحر اور جاد، یہ بے وقوف لوگ ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ان کو مخالفت کرنا نہیں آ رہی. محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی عظیم پاکیزہ با کردار شخصیت کی مخالفت کرے تو کیسے کرے؟ ان بیچاروں کو تو کوئی بہانہ ہی نہیں مل رہا تھا، کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا. چنانچہ کبھی ساحر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی کچھ اور کہتے، کبھی فلاں کہتے، کبھی فلاں سے سیکھ لیتے، وہ ان کو سکھا دیتا ہے. ان پہ جنون آ گیا، ان کو کوئی مرض ہو گیا. استغفر اللہ، یہ تھا ہی کچھ نہیں ایشو. ایشو کیا تھا؟ بل ہم قوم تاہون, بلکہ سرکش لوگ ہیں. اور سرکشی میں وہ پہلو بھی کہ پابند نہ ہونا اللہ اور اس کے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام, سرکشی میں وہ بھی کہ مانو تو میرے مفادات پر ضرب پڑ جائے. انتہائی ادب سے عرض کروں, ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی کوشش کریں. میں نے تو جملے لوگوں سے سنے, بعضوں کے ان سے پوچھا جب درس قرآن کی محفل میں کیوں نہیں آتے. بھائی کیا کریں, آئیں گے تو سننا پڑے گا, سنیں گے تو سمجھ آئے گی, سمجھ آئے گی تو چھوڑنا پڑے گا. چھوڑنا ہم چاہتے نہیں. کیا نہیں چھوڑنا چاہتے؟ فلمیں ڈرامے ناچ گانے چھوڑنا نہیں چاہتے, اللہ اکبر کبیرہ. سود خوری نہیں چھوڑنا چاہتے, رشوت کا معاملہ چھوڑنا نہیں چاہتے. یعنی یہ لیم ایکسکیوز ہے لوگوں کا, بہانہ ہے کیوں دین کی بات نہیں سنتے. بھائی چھوڑ نہیں سکیں گے تو اندر کی جو سرکشی کی روش پر انسان آ جاتا ہے. حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو عطا کیے, اما شاکر و اما کفورا, چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرا بنے. لیکن حاصل کلام کیا ہے؟ کچھ لوگ اسی بات کو پسند کرتے ہیں, دنیا کے چند مفادات کے غلام بنتے ہیں, اور پھر سرکشی ایسی کہ پیغمبروں کی مخالفت پر آ جائیں, کوئی خدائی کے دعوے پر اترائے فرعون, اور کوئی خدا کا ہی منکر ہو جائے معاذ اللہ. ان سب کے بارے میں فرمایا کہ اتواسو بھی, کیا یہ جو پیغمبروں کی مخالفت اور حق کی مخالفت کا معاملہ ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی اس بات کی؟ نہیں, بل ہم قوم تاہون, بلکہ یہ لوگ تو سرکش ہیں. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی عطا ہو رہی ہے. فتول عنہم فما انت بملوم, پس اے نبی علیہ الصلات والسلام, آپ ان کی طرف سے منہ پھیر لیجئے, آپ پر تو کوئی الزام کا معاملہ نہیں ہے. حضور تو چاہت رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا عالم کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ فرماتے لوگوں تمہارا عالم ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو, تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو, میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ حضور کی طلب تھی, تڑپ تھی, ہر ایک اللہ کی دعوت قبول کر لے اور جلد قبول کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کوشش کرے. اللہ یہ طلب و تڑپ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. ہم بھی یہ احساس رکھیں, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے. جیسے کہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنی ذات سے شروع کرنا ہے, اپنے گھر والوں کی فکر کرنی, اور جس سے محبت ہے, ہم کہتے ہیں میرا بڑا پیارا ہے, اس پیارے کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں؟ ارے چولہے کی آگ میں جلتا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے, چہ جائے کہ جہنم کی آگ میں جلتا دیکھنا گوارا کریں. اس طلب و تڑپ کے ساتھ دعوت دین کا کام کرنا ہے. حضور کی چاہت تو یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کیا کہیں, ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے لوگ اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے والے افراد, وہ حضور علیہ السلام کو یہ کچھ کہہ رہے ہیں جو قرآن نے نقل کیا. اب اللہ تسلی عطا فرما رہے ہیں, فتول عنہم, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے منہ پھیر لیجئے, فما انت بملوم, تو آپ پر کوئی الزام کا معاملہ نہیں. یعنی ایک وقت آتا ہے جب کسی کا ڈھٹائی کا معاملہ انتہائی طور پر کھل کر سامنے آ جائے, تو پہنچانا آپ کا کام ہے, سمجھانا آپ کا کام ہے, بتانا آپ کا کام ہے, منوانا آپ کا کام نہیں ہے. قرآن میں سورۃ الغاشیہ میں ہم پڑھتے ہیں آخری پارے میں, فذکر انما انت مذکر لست علیہم مسیطر, اے نبی آپ ان کو نصیحت کیجئے, تذکیر کیجئے, یاد دہانی کرائیے. آپ نصیحت کرنے والے, یاد دہانی کرانے والے ہیں, آپ جبر کر کے قبول کروانے والے نہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 میں آتا ہے, ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو پیغمبر کا کام بتانا سمجھانا ہے. ہاں ایک وقت آتا ہے کہ ایک شخص ڈھٹائی پر اتر آئے, مان کر ہی نہ دے, تو پھر اصول یہ ہے کہ اپنی محنتوں کو مثبت پہلوؤں پر لگانا چاہیے. اللہ کی زمین خالی نہیں ہے افراد سے. اگر کچھ لوگ ڈھٹائی پر اتر آئے, پیغام پہنچا دیا گیا, سمجھا دیا گیا, لوگ نہیں مانتے, تو مثبت انداز میں دیکھا جائے, کچھ اور لوگوں کو تلاش کیا جائے جو قبول کرنے والے ہوں گے, جو طلب رکھنے والے ہوں گے, جو تڑپ رکھنے والے ہوں گے, ان پر اپنی محنتوں کو صرف کرنے کی کوشش کی جائے. قرآن حکیم میں سورۃ الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں آخری پارے میں, وہ ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے, فذکر ان نفعات الذکر, اے نبی نصیحت کیجئے, بے شک نصیحت نفع دیتی ہے. ایک تو یہ ترجمہ اس کا کیا گیا, اور ایک اور انداز اس کا ترجمہ کیا گیا, فذکر ان نفعات الذکر, نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ مند محسوس ہو. اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا, ہر زمین میں بیج تو نہیں ڈالا جاتا اور ہر موسم میں بیج نہیں ڈالا جاتا. موسم دیکھا جاتا ہے, بیج دیکھا جاتا, زمین دیکھی جاتی ہے, ایٹماسفیئر کو دیکھا جاتا ہے, علاقے کو دیکھا جاتا ہے. تو اسی طرح دعوت کا عمل بھی کوئی قدر و قیمت سے خالی عمل نہیں. جیسے بیج قیمتی ہوتا ہے, ضائع نہیں ہونا چاہیے, دعوت کا کام بھی قیمتی ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ لگے ہوئے ہیں اور وہ ڈھٹائی پر اتر آیا, سن کر ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا, وہیں لگے ہوئے نہیں. تلاش کرو اللہ کی زمین پر اور افراد بھی ملیں گے. اسی نے آگے فرمایا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیجئے, یاد دہانی کرائیے, نصیحت کیجئے. فإن الذکر تنفع المؤمنین, بے شک تذکیر کرانا, یاد دہانی کرانا یہ اہل ایمان کو نفع دیتا ہے. وہی ماحول ہے جہاں ابو جہل جیسے لوگ موجود ہیں, اور وہی ماحول ہے اللہ اکبر کبیرہ جہاں کوئی طلب اور تڑپ رکھنے والا فارس سے چل کے محمد رسول اللہ کے پاس آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلمان فارسی کا بات کا ذکر میں کر رہا ہوں. ایک طرف ابو جہل, ابو لہب جیسے لوگ ہیں, سنانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اندر طلب و تڑپ نہیں تو فائدہ نہیں ہو رہا. اور سلمان کہاں سے چلے؟ فارس سے چلے, کبھی ایک راہب کے پاس, کبھی دوسرے, کبھی تیسرا. آخری والا کہتا ہے جاؤ کھجور والی زمین کی طرف, مدینہ منورہ کی طرف. وہ آخری پیغمبر کا ظہور ہوا چاہتا ہے, اللہ نے محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا. اور آپ کے علم میں ہے, یہ ذکر گزشتہ کسی جمعے میں آ چکا ہے, اہل بیت میں حضور کی ازواج مطہرات بھی شامل قرآن کی روح سے. اہل بیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدنا علی, سیدنا حسن, سیدنا حسین بھی شامل رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. ایک حدیث کی روح سے, چند احادیث کی روح سے, ایک حدیث کی روح سے سلمان فارسی بھی حضور کہتے ہیں میرے اہل بیت, میرے گھر والوں میں سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, کیا مقام و رتبہ ملا. تو طلب ہے, پہنچ گئے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس. اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ دعوت کا کام جاری رکھو. اڑنے والے, ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے والے, رد کرنے والے بھی ہوں گے, مگر قبول کرنے والے بھی تمہیں ملیں گے. وہ اللہ کہاں سے کھڑکی کھولے وہ تمہارا کام نہیں. تمہارا کام دعوت دینا ہے, دین کی بات پہنچانا ہے. اللہ نتیجہ کہاں ڈالے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں, نبی اکرم علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد, آغاز وحی کے بعد 10 برس سے مکہ مکرم میں دعوت دیتے رہے, 100 افراد بھی مشکل ایمان نہیں لائے. تو حضور نے طائف کی طرف دیکھا, چلو وہاں کوئی قبول کر لے, کچھ رشتہ داری کا بھی معاملہ وہاں پر تھا ننیال کی طرف سے, مگر نہیں, قبول نہیں ہوا. اور 2-3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یثرب کی کھڑکی کھول دی, جس کا نام بعد میں کیا ہوا؟ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 6 افراد آ گئے, پھر 12 افراد آ گئے, پھر 75 افراد آ گئے, ایمان لا رہے. ایک ہی سال میں 75 افراد ایمان لا رہے. جب مصعب بن عمیر کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا, تو داعی کے, اب میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ایک داعی دین کے لیے رہنمائی ہے, وہ دعوت کا کام کریں. رد کرنے والے, انکار کرنے والے بھی شاید ملیں گے, مگر قبول کرنے والے بھی میسر آئیں گے. اور تذکیر کرنا, یاد دہانی کرانا, باتوں کو بیان کرنا, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کیجئے, بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. اب اس کو عموم کے اعتبار سے لیجئے, یہ جمعے کا حاصل کیا ہے؟ جمعہ کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے. خطبہ جمعہ ہمارے عربی میں ہے, اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, وہ ہو گیا 3-4 منٹ کا بمشکل. آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ سعودی عرب میں دیکھیں گے تو وہاں, اب تو خیر وہاں بھی مختصر ہو رہا ہے, لیکن تبھی خطبہ ہوتا ہے 25 منٹ کا, 20 منٹ کا. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی, تو یہ اردو کی جو تقریر خطاب ہے یہ اس کا قائم مقام ہے. مقصد کیا ہے جمعے کے دن کا؟ میں, آپ, ہم سب انسان کمزور ہیں, بشری تقاضے بھی لگے ہوئے, کمزوری آ جاتی ہے, غفلت آ جاتی ہے نا, اس غفلت کو دور کیا جائے. دل پر کوئی غفلت طاری ہو جائے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کے کلام سے, نبی علیہ السلام کی بات سے, اس یاد دہانی کا اہتمام کیا جائے. بھائی جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے, اور وہ ہم نے کر دیا 3 منٹ کا عربی میں. اس کا قائم مقام ہی اردو کی تقریر ہے. یا تو ہم 20 منٹ کا عربی کا خطبہ کریں تو لوگ اس وقت پہلے سے آ کر بیٹھے, نہیں, وہ سمجھ نہیں آئے گی. مسئلہ یہ ہے, اس لیے خطاب اہم ہے, اور یہ تذکیر کا ذریعہ ہے. آپ اندازہ کیجئے, ظہر کے فرض کتنے؟ 4. جمعے کے کتنے؟ 2. تو 2 کہاں چلے گئے؟ یہ 2 خطبے ہیں, کیونکہ امام خطبہ دیتا ہے, پہلا بیٹھ جاتا ہے چند سیکنڈ کے لیے, دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. تو ظہر کے 4 رکعت میں سے 2 جو کم ہو گئے, جمعے میں 2 فرض رہ گئے, وہ 2 خطبے ہیں جو عربی میں ہمارے 3-4 منٹ کے ہیں. باہر جائیں گے, سعودیہ جائیں گے تو پورا سنیں گے نا, 25 منٹ کا عربی میں, چاہے سمجھ نہ بھی آ رہا ہو یہاں یا. اور ہم نے غیر عرب علاقوں میں اہتمام ہے کہ انگلش میں, یہاں اردو میں, کہیں پنجابی میں, کہیں جرمن میں, کہیں فرینچ میں ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے ضروری. اور قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے، یاد دہانی کرانا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے. یہ تو جمعے کا میں نے ذکر کیا کہ کروڑوں افراد بلا مبالغہ کسی اشتہار کے بغیر، واٹس ایپ کے بغیر، ایس ایم ایس کے بغیر آتے ہیں نا، الحمدللہ. اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. پھر قرآن کا بیان، احادیث کا بیان، قرآن کی محافل، یہ مستقل ہماری یاد دہانی کے لیے ضروری، اور یہ مستقل عمل ہے جس کی تعلیم اللہ نے حضور کو دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب حضور کی نیابت کرتے ہوئے امت نے کام کرنا ہے، قرآن کا بیان، احادیث کا بیان، دینی اجتماعیت کا بیان، دینی محافل کا اہتمام آپ کیجئے گا. یہ سب کیا جائے تاکہ یاد دہانی کا سلسلہ رہے، کیونکہ ہم بھی غفلت میں مبتلا ہو جاتے، اور غفلت سے نکلنے ہی کے لیے یہ اللہ کا کلام جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیا کرتا ہے، لو ان، اگر ہلا دیتا، اگر اللہ نے کسی پہاڑ پر نازل کرتا کیا ہوتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. دو باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے عرض کرنی، ایک تو ہمارے ملک کا معاملہ، اور کچھ حکمرانوں کی طرف سے بھی بات آئی، یہ جو زنا اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس کے حوالے سے سزاؤں کے تعلق سے کچھ کلام ہوا. ہم تو بار بار یہ بات کہتے ہیں، پچھلے جمعے میں بھی ذکر کیا، ایک بات آئی کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے حکمرانوں میں اور دیگر لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، کہ وہ علل اعلان سزاؤں کی مخالفت کر رہے ہیں. قرآن پڑھیے سورہ نور آیت نمبر 2، زنا کے حوالے سے ایک سزا کا وہاں ذکر ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر. قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب یہ سزا کا نفاذ ہو تو اہل ایمان کی ایک جماعت اس کا مشاہدہ کرے. کچھ بات ہم پہلے کر چکے، لیکن یہ جو علل اعلان سزاؤں کی مخالفت کر رہے ہیں، یا دین کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. سارا کچھ میڈیا پہ دکھاؤ، ساری خبریں بھی نشر کرو، عدالتی کاروائی بھی کسی کو نہیں پتا، میڈیا بیٹھ کر سب کچھ پیش کر دے اور اس کے بعد سزا کا نفاذ نہ ہو تو جرائم بڑھیں گے بھائی. مجرم چھوڑے جا رہے ہوں، سزا کا نفاذ نہ ہو تو لوگ کہیں گے اچھا یہ بھی جرم اس طرح کیا جا سکتا، اچھا یہ بھی چوری ہو، ڈاکے ہو، زنا ہو، اور کچھ ہو، میں نہیں اس سے آگے کی بات کر رہا. تو اس سے تو حوصلہ افزائی ہوگی مجرمین کے لیے، لیکن چند افراد کو جرم ثابت ہو جائے، سزا علل اعلان، اور یہ 70 چینل پر اس کو دکھاؤ ایک ہفتے تک، خدا کی قسم اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کتنی رپورٹنگ آتی ہیں جرائم کے اعتبار سے. تو دین چاہتا ہے جرائم کی بےخنی کی جائے. باقی کون کون سی سزائیں فکس ہیں ان کو حدود کہا گیا، اور نان فکس سزاؤں کو تعزیرات، وہ تفسیر اپنی جگہ پر مطالعہ کریں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی تفسیر معارف القرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 اور 33 کی روشنی میں بہت تفصیل انہوں نے بھی بیان فرمائی، اور اہل علم نے بھی بیان فرمائی، لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے اصول دین نے دیا، کاروائی کرو عدالت میں جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کے درمیان، جرم ثابت ہو تو سزا نفاذ اس کا علل اعلان ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، اور پھر معاشرے کے افراد کی جان مال آبرو محفوظ رہے. اور دوسری اور آخری بات یہ ہے، پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان کو جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ہم دعا گو ہیں اللہ مزید ان کو استقامت دے، امن معاہدے کو جو چل رہا ہے، اور اب طالبان افغانستان اور افغانستان حکومت کے درمیان امریکہ اور اس کے جو الائز ہیں یا اس کی جو اتحادی ہیں وہ اس کو سبوٹاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج کچھ لبرل کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو معاہدہ ہوا یہ امن کی جیت ہے. وہ امن کی جیت نہیں ہوئی، تم نے جو ظلم کیا ہے پچھلے 18 سال سے 20 سال سے امریکہ نے 50 ملکوں کے ساتھ مل کر، یہ تمہارا ظلم واضح ہو کر سامنے آیا. تم آج معاہدے پر آ کر بیٹھے ہو تو پتا چلا کہ تم نے 18-20 سال سے وہاں پر، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ظلم کیا ہے وہاں پر. ان دنیا کے دہشت گردوں اور ظالموں کا جو ظلم ہے اور ریاستی دہشت گردی ہے وہ سامنے آئی. باقی الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے امارت اسلامی افغانستان اللہ کے دین کے نام پر قائم کی تھی، تبھی اللہ نے نصرت فرمائی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو استقامت دے، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر نفاذ دین کی بات کریں، نفاذ شریعت کی بات کریں، اسی پر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ناک رگڑوا دی امریکنز کی، دنیا والوں کی، کہ آؤ معاہدے کی ٹیبل پر. انشاءاللہ وہ اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ اور ان کی نصرت فرمائے گا. ہمیں دین چاہیے افغانستان میں نافذ ہو جائے تو یہاں ریپلیکا ہو جائے، اور ہم تو یہاں بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ یہاں بھی کرے پوری زمین پر قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن ہماری آواز بھی بلند ہونی چاہیے، ہماری جان مال وقت اوقات صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی سربلندی کی جد و جہد میں لگنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.